والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات ارشاد اقدس الجناب رب العزت ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ ہم اہل بیت رسالت کے ذریعے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا اسلام معلوم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جو ہم کو آل رسول کے ذریعے سے ملا. کل ہمارے آپ کے درمیان جہاں کا گفتگو تمام ہوئی تھی وہ منزل یہ تھی کہ ہمارے اوپر کچھ لوگوں کا یہ الزام کہ یہ فرقہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا یہ غلط ہے. ہم احترام صحابہ کے خلاف نہیں ہیں، مگر ہم سارے صحابہ کو مجتہد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات آدمی جتنی کہے اس کی طرف اتنی ہی بات منسوب کی جائے، بات کو گھٹا بڑھا کے کہنا ایمانداری نہیں. ہم احترام کے خلاف نہیں، عزت کے خلاف نہیں، ہم سب حضرات کو جتنے بھی ہیں ان کو مجتہد ماننے کے واسطے تیار نہیں. اس میں کسی عداوت یا دشمنی کی بھی بات نہیں ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو مدرسہ 23 برس کھلا رہا، جس نے 1 گھنٹے اس کو اٹینڈ کیا، اس کو پوری ڈگری دے دی جائے 23 برس کی، یہ کون سا انصاف ہے؟ تو یہ بات غور طلب ہے کہ ہمارا کہنا چاہے یہ سمجھیے آپ، یہ برا خیال قائم کر لینا کہ یہ لوگ برے لوگ ہیں جو اچھے لوگوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. یہ ایمانداری اور انصاف کے خلاف بات ہے. ایک بات یاد کے اوپر کل ہماری آپ کی گفتگو تمام ہوئی تھی اور یہیں سے آج گفتگو آگے بڑھے گی. یہ اجتہاد جو بتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورے میری تقریریں جو ہیں اس کو آپ مرحلے وار غور سے سنتے جائیے کہ یہ کیا ہے. یہ اجتہاد جو بتا، یہ اس لیے بتا کہ لوگ علی سے تعلق قائم رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اسلامی مسئلے معلوم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس آنے پر مجبور ہوتے جو اسلامی مسائل جانتے ہیں. جیسے آپ کو کسی شرعی مسئلے کی ضرورت پڑے تو آپ مجبور ہیں کسی مولانا کے پاس جانے کے لیے جو آپ کو مسئلہ بتائیں. نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، کسی مسئلے میں کوئی پرابلم آئے، میراث، نکاح، طلاق، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجبور ہوں گے کہ بھائی کوئی عالم بتاؤ، کوئی مولانا بتاؤ جس کے پاس ہم جائیں، جا کے مسئلہ پوچھیں اس میں کیا حکم خدا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ یقین دہانی کرا دی جائے کہ ارے عالم کی کیا ضرورت ہے، میاں آپ تو خود ہی عالم ہیں، جو چاہے فیصلہ کر لیجئے وہی صحیح ہے، تو آپ نہیں جائیں گے کسی عالم کے پاس، جو آپ کی سمجھ میں آئے گا وہی فیصلہ کر لیں. تو چونکہ سیاسی اعتبار سے لوگوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ حضرت علی کے پاس جائیں، لہذا اجتہاد عام طور سے بانٹ دیا گیا تاکہ ضرورت ہی ختم ہو جائے. ہر ایک مجتہد ہے، جو میں بتا دوں وہ صحیح ہے، جو آپ بتا دیں وہ صحیح ہے، جو یہ بتا دیں وہ صحیح ہے. ایک چیز. دوسرے، ایک تصور رائج کیا گیا دماغوں میں، صدر اول اسلام کا یہ ٹرم، یہ جملہ، میں اس کو ابھی ایکسپلین کروں گا کہ صدر اول اسلام کس چیز کا نام ہے اور صدر اول اسلام کے معنی کیا رکھے گئے. صدر اول اسلام، اور صدر اول اسلام کو اس طرح محترم بتایا گیا، اس طرح عزت دار بتایا گیا جیسے مکہ مدینہ، کہ وہاں جائیے آپ، زیارت کیجئے، چھونیے، بوسے دیجئے، دعائیں مانگیے، چل جائیے. ویسے صدر اول اسلام، صدر اول اسلام کیا ہے وہ سنیے. صدر اول اسلام میں تین جنریشن ہے، تین نسلیں ہیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. یہ تین جنریشن کے لوگ جو ہیں یہ صدر اول اسلام میں ہیں. اب میں بچوں کے لیے پڑھتا ہوں، میں بچوں کے لیے ایکسپلینیشن دیتا ہوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آئے. جن لوگوں نے حضور کی زیارت کی ہے حالت اسلام میں، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے. جن لوگوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے اس عالم میں، کہ وہ مسلمان بھی ہوں، اس لیے کہ کافر رسول کی زیارت کر کے صحابی نہیں بنے گا. ابو جہل نے بھی زیارت کی تھی، ابو لہب نے بھی زیارت کی تھی، مگر ابو جہل، ابو لہب صحابی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے حالت کفر میں رسول کو دیکھا ہے، حالت اسلام میں نہیں دیکھا. تو جو شخص مسلمان ہو کے رسول کی زیارت کرے وہ صحابی ہے، تو جس نے حضور کی زیارت کی وہ صحابی، جس نے حضور کی زیارت نہیں کی، حضور کے بعد پیدا ہوا یا حضور کے زمانے میں بھی پیدا ہوا مگر کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے علاقے میں رہا. ادھر تو ہی جائے مولانا، ادھر سرواد بھیجنے مولانا. جس نے حضور کی زیارت کی حالت اسلام میں، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. اور جو رسول اللہ کی زیارت سے محروم رہا، یا یہ کہ رسول اللہ کے بعد پیدا ہوا، یا یہ کہ رسول کے زمانے میں پیدا ہوا مگر اس شہر میں نہیں جا سکا، اس جگہ نہیں جا سکا جہاں حضور تشریف رکھتے تھے اور محروم رہ گیا زیارت سے، مگر اس نے صحابہ کرام کو دیکھا، حضور کو تو نہیں دیکھا مگر صحابہ کرام کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا اس کو تابعی کہا جاتا ہے. اس کا نام تابعی ہے جس نے حضور کی زیارت کی, ان حضرات کو صحابی کہا جاتا ہے. جنہوں نے ان حضرات کی زیارت کی جنہوں نے حضور کی زیارت کی ان کو تابعی کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے صحابہ کرام کو تو نہیں دیکھا, بعد میں پیدا ہوئے ہیں جو ہوا, صحابہ کرام سے ملاقات نہیں ہوئی, مگر تابعی حضرات کو دیکھا, یعنی ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا, وہ تبع تابعی کہلاتے ہیں. یہ تین لفظ ہیں, صحابی, تابعی, تبع تابعی. صحابی وہ جس نے رسول کو دیکھا, تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا, تبع تابعی وہ جس نے تابعی کو دیکھا. یہ تین جنریشن مل کے صدر اکبر اسلام کہی جاتی ہیں. اور اس کے لیے کوئی کمنٹ, کوئی تبصرہ, کوئی گفتگو, کوئی ایڈورس ریمارک, گستاخی تصور ہوتا ہے, ناجائز مانا جاتا ہے. ارے آپ کیسے آدمی ہیں, آپ ایسی بات کرتے ہیں, گستاخی کی بات. ارے آپ کیسے مسلمان ہیں, ارے افضل کے لیے آپ ایسی بات کرتے ہیں. توبہ کیجیے, احترام کا ایک حالہ بنا دیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی انتر نہ ہونے پائے اور اس میں کوئی داخل نہ ہونے پائے اور وہاں کوئی جانے نہ پائے. ہم انسانوں کی عظمت ان کے کردار و عمل کی بنیاد پر مانتے ہیں, زمانے یا شخصیت کی بنیاد پر نہیں مانتے. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے, بالکل دو دو چار کے طریقے سے اور صاف بات ہے, اشارے کنائے میں نہیں ہے. ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خیال میں سب لوگ غلط ہیں یا سب لوگ برے ہیں یا سب مناسب نہیں ہیں, مگر ہم سب کو اچھا بھی ماننے کے واسطے تیار نہیں ہیں. اور چونکہ ہماری نجات کا مسئلہ ہے, چونکہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے, چونکہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے, چونکہ ہماری رہبری کا مسئلہ ہے, لہذا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ان رہبروں کو اچھی طرح پرکھ لیں جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے. ہم صدر اول کو, اس کے ہر ہر آدمی کو معتبر و مسترد ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے. اب آپ ہم سے ریزن سنیے. اتنی دیر میں نے آپ کو ٹھہرا کے بہت آہستہ آہستہ بہت سلو بول کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ غلط ہے پورا. اس میں ہم سب کے خلاف نہیں ہیں, مگر سب کے آگے جھک جانے کے بھی قائل نہیں ہیں. ہمیں ریزنز ایسے ہیں کہ پورے گروہ کے اوپر اعتبار نہیں. اب سنیے ریزن سنیے کیوں نہیں ہے. پہلی بات, انہی کے پیریڈ میں رسول اللہ کی صاحبزادی دنیا سے روتی ہوئی رخصت ہوئی. اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں سے ناراض تھی. اس بات کی تھارے انکوائری ہونا چاہیے کہ رسول کی صاحبزادی کن افراد سے ناراض تھی. بہرحال دبئی میں جو آج رہتے ہیں ان سے ناراض نہیں تھی. لکھنؤ یا لاہور یا کراچی یا بمبئی میں جو آج رہتے ہیں ان سے ناراض نہیں تھی. جو مدینے میں اس زمانے میں رہتے تھے انہی سے ناراض تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں سب اچھے نہیں تھے, ایسے بھی تھے جن سے رسول کی بیٹی ناراض تھی. تو اب جلدی سے آنکھیں بند کر کے سب اچھے ہی اچھا ہے کہنے کا قائل نہیں. اس کے بعد آگے آئیے, حضرت علی علیہ السلام یہ کوئی چانٹنگ لکھے نہیں ہے, یہ دو دو چار کے طریقے سے ہے. یہ مجلسے میں جو پڑھتا ہوں, اب جو پڑھ رہا ہوں دو تین سال سے, یہ اس حساب سے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سن لیں. یہ بہت تھوڑا سمجھ میں آ جائے یہاں بیٹھا سن رہا ہے. لیکن مجلس کی لائف ویڈیو کی وجہ سے پڑھ گئی ہے. میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں جو آج سے بہت دن کے بعد اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے, اپنے کسی دوست کے گھر میں بیٹھ کے میری یہ تقریر سن رہے ہوں گے. میں ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ٹھنڈے دل سے غور کیجئے, تعصب کی عینک لگا کے نہ دیکھیے. یہ نہ دیکھیے کہنے والے کا مذہب کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, کہاں کہہ رہا ہے. یہ سوچیے کہ جو بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی جان ہے کہ نہیں ہے. جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اندر کچھ معقولیت ہے یا نہیں. دیکھیے, حضرت علی علیہ السلام کے لیے جو کانٹروورسی ہو وہ الگ ہے, اس کانٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو حضرت علی علیہ السلام کی صفتیں سب مانتے ہیں کہ ان میں تھی, اور اس کے لیے کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. ایک تو یہ بات کہ حضرت علی رسول کے صحابی تھے, ان کے صحابی ہونے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے. اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ حالت اسلام میں رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے. تو جو 23 برس رسول کے ساتھ رہا ہو وہ صحابی کیوں نہ ہوگا. تو کم از کم ایک بات تو طے شدہ ہے کہ حضرت علی صحابی تھے, نمبر ایک. دوسرے یہ کہ وہ خلیفہ بھی بنے. کانٹروورسی اس میں ہے کہ پہلے تھے جو چوتھے تھے, لیکن خلیفہ تھے اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے جی. ان کے خلیفہ ہونے میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. خلیفہ تھے, صحابی تھے, خلیفہ تھے, رسول کے کزن تھے, جگردار بھائی تھے, اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے. اسی فیملی سے تھے جس فیملی سے رسول اللہ تھے. حضرت علی کے اور رسول اللہ کے دادا کا نام ایک ہی تھا, دو آدمی نہیں تھے. جناب عبد المطلب حضرت رسول کے بھی دادا تھے, اور جناب عبد المطلب حضرت علی کے بھی دادا تھے. تو رشتے داری بھی تھی آپس میں, اس میں بھی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ وہ رسول اللہ کے داماد بھی تھے. اب یہ کہ اکلوتے داماد تھے یا کئی دامادوں میں سے ایک تھے یہ الگ بات ہے, لیکن داماد تو تھے. بہرحال بھائی جس آدمی کی چار پانچ بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے چار پانچ داماد ہوں گے. تو جو भी है, वो दामाद तो सभी हैं, जय लक्ष्मिया है, उनके सभी शोहर दामाद कहे जाएंगे। तो ये अलग बात है कि वो कोई कहता है नहीं वो अकेले दामाद थे, और कोई कहता है नहीं और भी कई दामाद थे, तो और भी कई दामाद हो तो उससे हजरत अली की दामादी कट तो नहीं जाएगी। फिर जब और दो दामाद थे तो अब ये कहां से दामाद हो जाएंगे, नहीं भाई जय लक्ष्मिया होंगी आदमी के, वह दामाद होंगे। तो हजरत अली रसूलुल्लाह के दामाद भी थे, ये बात भी। तो हम कॉन्ट्रोवर्सी की बातें हटा के जितनी मुश्तरक बातें हैं वो कहें कि हजरत अली सहाबी थे, हजरत अली खलीफा थे, हजरत अली कजिन थे, हजरत अली दामाद थे। खलीफा और दामाद में नंबर न दें, इसलिए कि नंबर में झगड़ा है। लेकिन दामाद होने में या खलीफा होने में कोई शक नहीं है। तो हजरत अली की ये चार सिफतें ऐसी हैं कि आप उनकी सजाए की हदीसें मानिए या ना मानिए, उनके दूसरे वाकयात जो लोग बयान करते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए, लेकिन ये चार बातें तो हर एक एक्सेप्ट करेगा कि वो सहाबी थे, वो खलीफा थे, वो दामाद थे, वो कजिन थे। जी, ये चारों सिफतें थी उनमें। इन चारों सिफतों वाले आदमी को 70 बरस तक मिंबरों पर हर जुमे में, हर जमात में, हर ईद में, हर बकरीद में बुरा कहा गया। कौन की जर और किसने कहा? जुमा पढ़ाने वालों ने कहा। और किसने सुना? नमाज जुमा पढ़ने वालों ने सुना। अज़ीज़ान गिरामी, गौरतलब बात यह है कि जो आदमी जुमे के दिन नमाज पढ़ाता है वो मुस्लिम समाज का एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है। जो जुमे के दिन आन के जुमे की नमाज की इमामत करे और जुमा प्रेयर को लीड करे वो सोसाइटी का मामूली आदमी नहीं होता। यानी वो ऐसा नहीं होता कि 8वें 7वें दिन आन के जुमा पर आए और बाकी 6 दिन बाजार में तरकारी बेचे। जो जुमे के दिन नमाज पढ़ाता है वो बाकी 6 दिन या किताब लिखता है या मदरसे में दर्श देता है या कुरान की तफसीर बयान करता है या हदीस बयान करता है या इस तरीके के मजहबी और दीनी कामों में इन्वॉल्व करता है और वही जुमे के दिन आके नमाज जुमा पढ़ाता है। तो मुस्लिम सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट आदमी होता है जो जुमे के दिन नमाज पढ़ाता है और इमाम जुमा मोतबर होता है, उससे मसले पूछे जाते हैं, उससे दीनी बातें पूछी जाती हैं, वो लोगों को गाइडेंस देता है मजहबी मामलात की तरफ। तो 70 बरस तक आलम इस्लाम में गाइडेंस देने वाले मुस्लिम सोसाइटी को वो थे जो एक सहाबी को, एक खलीफा को, एक रसूल के दामाद को और एक रसूल के कजिन को मिंबर पर बैठ के बुरा कह रहे थे। यही जो अली को बुरा कहते थे, यही 7 दिन 6 दिन रवायतें बयान करते थे, किताबें लिखते थे, फिक्र इस्लामी बयान करते थे, हराम व हलाल बयान करते थे, जायज व नाजायज बयान करते थे, और ये या सहाबी थे या ताबेई थे, तो इस्लामी सिलसिले की पहली कड़ियां थे ये, जिनसे हदीसें आई हैं, जिनसे रवायतें आई हैं, जिनसे तफसीरें आई हैं, जिनसे तारीखें आई हैं। तो जो लोग सहाबी का एहतराम न करें, खलीफा का एहतराम न करें, दामाद रसूल का एहतराम न करें, हम उन पर कैसे भरोसा कर लें कि उनसे इस्लाम ले लें? Allah 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 یہ نجات کا سودا ہے. جو بچی نہیں ہے کہ خریدیا دبئی سے یوزلو خریدا استعمال کیا اور پھینک دیا, یہ وہ مال نہیں ہے. ایک چار دن استعمال میں رہا اور جب ختم ہو گیا اس کو اٹھا کے پھینک دیا, یہ ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے. اس سے ہماری آخرت وابستہ ہے, اس سے ہماری نجات وابستہ ہے, اس سے ہماری وہاں کی زندگی وابستہ ہے. سرگزان گرامی, آج 1400 برس پہلے تو ہم تھے نہیں, ہم تو آج ہیں. تو آج جب ہم علی کی حیثیت پر غور کرتے ہیں کہ اسلام میں علی کا اسٹیٹس کیا ہے, غور سے سنیے گا. آج جب ہم علی کے اسٹیٹس پر غور کرتے ہیں اسلام میں, تو ہمیں تین طرح کے مسلمان ملتے ہیں, تین مین لائنیں ہیں اسلام میں. اور اس کے بعد انہیں تین مین لائنوں سے اور لائنیں بنی. 73 فرقے ہیں یا جتنے بھی ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن مین لائنیں جو ہیں وہ تین ہیں. کچھ وہ مسلمان ہیں جو سلسلہ خلافت کے قائل ہیں, یعنی رسول کے بعد وہ خلافت سازی کو بلیو کرتے ہیں اور خلفاء کو مانتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو امامت کے قائل ہیں, یعنی رسول کے بعد وہ امامت کے پیرو ہیں اور اماموں کو بلیو کرتے ہیں اور اماموں کو مانتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیغام محبت ہے, ہم اہل ظاہر میں نہیں ہیں, ہم اہل باطن میں ہیں, ہم اہل طریقت ہیں. اور یہ سلسلہ طریقت کہلاتا ہے, اور اس کے ماننے والے لوگوں کو ہماری روزمرہ کی زبان میں صوفی کہتے ہیں, جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں. روایات میں جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں, اس سلسلے کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ سلسلہ طریقت ہے. میں اس وقت اس بحث میں ہرگز نہ پڑھوں گا کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس لیے کہ یہ تو کانٹروورشل بحث ہے اور مجھے کانٹروورسی پیش ہی نہیں کرنا ہے. کوئی صحیح غلط تو قیامت کے دن خدا فیصلہ کرے گا. ہیں تین یہ ایگزٹ کرتے ہیں, یا امامت والے ہیں, یا خلافت والے ہیں, یا طریقت والے ہیں. اب انہی میں سے بہت سی برانچز ہیں, مگر خلافت والوں میں اشاعرہ بنے, معتزلہ بنے, فلاں بنے, دمک بنے, بہت سی لائنیں بن گئیں. امامت والوں میں زیدی بنے, اسماعیلی بنے, بہت سی لائنیں بن گئیں. مگر مین لائن جو آ رہی ہے رسول سے وہ یا خلافت کی لائن ہے, یا امامت کی لائن ہے, یا بھی طریقت کی لائن ہے. اس میں بھی لائنیں بنتی ہیں. یہ سہروردی سلسلہ ہے, یہ قادری سلسلہ ہے, یہ چشتی سلسلہ ہے, یہ نقشبندی سلسلہ ہے, ان میں بھی سلسلوں کے نام ہیں. لیکن وہ بعد میں آگے جب تب بڑھتے جاتے ہیں لائنیں بڑھتی جاتی ہیں. لیکن شروع میں دیکھیے تو آپ کو یہی تین مین برانچز ملیں گی, یا امامت والے, یا خلافت والے, یا طریقت والے. اب ان تینوں میں علی کی حیثیت دیکھیے. علی امامت والے کہتے ہیں کہ امام اول ہیں, طریقت والے کہتے ہیں کہ سارے پیروں کے پیر ہیں, خلافت والے کہتے ہیں کہ خلیفہ آخر ہیں. خلافت والے کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ ختم ہے علی پر، امامت والے کہتے ہیں کہ امامت مطلقہ شروع ہے علی سے، طریقت والے کہتے ہیں کہ ہم سب پیروں کے پیر اور سارے ولیوں کے ولی اور سارے بزرگوں کے بزرگ حضرت علی ہیں جن سے طریقت کے سلسلے چلتے ہیں۔ تو گویا علی کی حیثیت اسلام میں یہ ہے کہ خلافت و امامت و طریقت کا مطلع ہے، خلافت کا مقطع ہے۔ سمجھیے گا عزیزان گرامی، امامت و طریقت کا مطلع ہے، خلافت کا مقطع ہے۔ تو یہ تینوں فرقے جو ہیں یہ تو اپنے مذہب کی بنیاد پر احترام علی کے لیے مجبور ہیں۔ امامت والا اس لیے احترام کرتا ہے کہ امام اول ہیں علی، طریقت والا اس لیے احترام کرتا ہے کہ پیروں کے پیر ہیں علی، خلافت والا اس لیے احترام کرتا ہے کہ خلیفہ راشد ہیں علی۔ اب جو ممبروں کو علی کو برا کہے، نہ امامت والا، نہ طریقت والا، نہ خلافت والا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کو کوئی چیز لینا ہے کہیں سے، تو آپ چاہتے ہیں بھائی کون سی کمپنی کا مال ہے، آپ کو پیسہ رکھوانا ہے کہیں تو آپ دیکھتے ہیں کون سا بینک ہے، رجسٹرڈ ہے کہ نہیں، شیڈول بینک ہے کہ نہیں، تو یوں ہی جو دکان کھول دو پیسہ رکھائیے گا جا کے۔ مطلب چار پیسے آدمی کماتا ہے تو ہر جگہ نہیں رکھ دیتا، دیکھ لیتا ہے کہ بینک قابل اعتبار ہے کہ نہیں، جہاں انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھروسے قابل ہے جگہ کہ نہیں، ہم اپنی عاقبت دین انجام ایسے ہی انویسٹ کرتے ہیں بھروسے قابل ہو جانا۔ ارے ہم اس کانٹروورسی میں بھی نہیں پڑھتے کہ یہ فرقہ صحیح ہے کہ وہ فرقہ صحیح ہے، یہ لوگ دوست ہیں وہ لوگ دوست ہیں، نہیں جو بھی دوست ہوں، مہاراج جو پیریڈ میں شروع سے ہیں چلے آ رہے ہیں پرانے، ان میں امامت والے ہیں، خلافت والے ہیں، طریقت والے ہیں، تو ان میں کسی ایک سے تو ہو۔ یہ تینوں علی کو محترم مانتے ہیں، یا خلیفہ کے کہہ کے، یا امام کہہ کے، یا پیران طریقت کہہ کے، پیر طریقت کہہ کے، پیروں کا پیر ولیوں کا ولی کہہ کے، یعنی سارے مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی آدمی جنت میں بغیر علی کے نہیں جا سکتا، چاہے وایا خلافت جاؤ، چاہے وایا طریقت جاؤ، چاہے وایا امامت جاؤ، علی سے ملے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اب ہم اسلام ان لوگوں سے کیسے لے لیں کہ جو ممبروں کو علی کو برا کہہ رہے ہیں، اور ممبروں کو علی کو برا کہنے والے یا صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم اس کے اوپر اس طبقے پر سب کے سب کو کیسے بھروسہ کر لیں کہ سب اچھے ہی اچھے ہیں، اچھے اچھے نہیں۔ پوائنٹ کلیئر ہوا لمام نے، اب آئیے میں ایک ایک منزل بڑھ رہا ہوں، آئیے دوسرا پوائنٹ سنیے۔ پہلا آدرشن ہمارا جناب سید آل کا مسئلہ جی ہے، دوسرا آبجیکشن ہمارا مولا علی کو برے کہے جانے کا مطلب. اب آئیے تیسرا آبجیکشن سنیے, ہم کیوں بھروسہ نہیں کرتے علم ہے اس کے. ہمارے پاس باپ دادا کے وقت کے جو اتنے بڑے بڑے ڈائمنڈ ہیں جن کی مثال دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں, دنیا بھر کے ڈائمنڈ کے ماہر آتے ہیں, دنیا بھر سے اینٹیز کے ماہر آتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ایسے دو ڈائمنڈ تو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. برطانیہ کی شاہی خاندان کی جیولری جو ہے اس میں بھی ایسے دو ڈائمنڈ نہیں ہیں, بیلجیم میں جو ڈائمنڈ ہیں ان میں بھی ایسے دو ڈائمنڈ نہیں ہیں, اور نظام حیدرآباد کے بعد جو ڈائمنڈ کا کلیکشن تھا اس میں بھی ایسے دو ڈائمنڈ نہیں تھے, اور ہندوستان میں یا کہیں نوابوں میں یا رئیسوں میں یا مالداروں میں یورپ میں یا امریکہ میں یا ایشیا میں یا افریقہ میں یا آسٹریلیا میں کہیں بھی ایسے دو ڈائمنڈ نہیں ہیں. آتے ہیں دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کی قیمت ہی نہیں لگا سکتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا, کئی ملین ڈالر ہم کہیں کئی بلین ڈالر ہم کہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. ایسے برابر کے جوڑی کے دو آئیں نہیں کہیں دنیا میں. آتے ہیں دیکھتے ہیں تعریف کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. وہ دو ڈائمنڈ ہمارے ہیں, ہمیں خاندان سے اپنے پرکھوں سے ملے ہیں. ایک دن جو سویرا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم اپنے روم میں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یہ خود ہی سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاگل ہو جانے کا. اس کے بعد جو بھی سرٹیفکیٹ آئے وہ کمزور ہے, یہ زیادہ مضبوط سرٹیفکیٹ زیادہ اتھینٹک ہے. اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو یقین مانیے کہ میں پاگل ہو گیا دولت کی ذاتی نے یا اس خیال نے کہ میرے پاس ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے, شاہی خزانوں میں نہیں ہے, کچھ ایسا کریٹ کیا اثر میرے دماغ پر کہ الٹ گیا دماغ پاگل ہو گیا. اگر یہ واقعہ صحیح ہے اور میں صحیح اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ دو آدمی پتھر رکھ گئے اور ہیرے لے گئے تو یقین مانیے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں. اور اگر یہ واقعہ غلط ہے, یہ میرا اسٹیٹمنٹ جو دے رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے, تو یقین مانیے کہ اس کے اندر چونکہ خاندانی چیز ہے میرے اور رشتہ داروں کا بھی شیئر ہے, اور میں اکیلا کھا جانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو کوئی پیسہ نہ ملے, یہ پوری دولت تنہا مجھے ملے. تو میں نے پاگل پن کا ناٹک کر کے اصلی کہیں غائب کر دیے ہیں اور دیوانہ بن کے بیٹھ گیا ہوں تاکہ ساری دولت جو ہے وہ مجھے اکیلے مل جائے. اگر یہ کیا ہے میں نے تو میں چور ہوں جو اپنے بھائیوں کا مال چرانا چاہتا ہوں. سنیے گا, اگر یہ واقعہ صحیح ہے میرے دوستوں تو میں پاگل ہوں, اگر یہ واقعہ غلط ہے تو میں چور ہوں. دونوں صورتوں میں ناقابل اعتبار ہوں, اس لیے کہ پاگل پر اعتبار کرنے والا بھی پاگل اور چور پر اعتبار کرنے والا بھی چور. اگر میں پاگل ہوں تب بھی مجھ پر بھروسہ نہ کیجیے, اگر میں چور ہوں تب بھی مجھ پر بھروسہ نہ کیجیے. ہم سے لوگ بگڑتے ہیں, آپ بزرگوں کو بھروسہ نہیں کرتے, جن بزرگوں کو اللہ نے حسن حسین کی شکل میں دو ہیرے دیے انہوں نے اس کو معاویہ و یزید سے بدل لیا.
Oh, my God.
حسن و حسین جانیے نماز رسول سربند علی و فاطمہ سوار دوش رسول بنسی آئے مباہلا فرزند رسول جن کے لیے رسول نے کہا ہما انعامان جو دو انعام ہیں جن کے لیے کہا حسن و حسین سید شباب علی جنہ حسن و حسین سردار جوانان جنت کے جی ایسے دو ہیرے جس امت کے پاس ہو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ڈھونڈ ڈالیے کہیں ایسے دو نہ ملیں گے. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ڈھونڈ ڈالیے ایسے دو نہیں ملیں گے. ایسے دو جہاں ہوں ایسے دو جہاں ہوں بے شک ابراہیم کو دو بیٹے ملے مگر کجا وہ بیٹا جس کے گلے سے چھری پلٹ جائے کجا وہ جو مصداقِ ذبح عظیم بن جائے. فرق ہے ایسے دو جس کو ملے اب وہ معاویہ و یزید سے بدل لے تو یہ امت یا پاگل ہے یا چور ہے. ہم دین کے معاملے میں کیا پاگل پر بھروسہ کریں کہ چوروں پر؟ ایک ایک پوائنٹ ذہن میں آہستہ آہستہ محسوس کرتے جائیں گے. کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اعتبار نہیں رہا ہے؟ کسی کی ذاتی دشمنی اور عداوت نہیں ہے، یہ پرسنل کوئی عداوت و مخالفت نہیں ہے. اسباب ہیں، ریزن ہیں، سبب ہیں. جو لوگ حسین کو نہ مانے اور یزید کا ساتھ دیں، آپ بتائیے ان کے لیے کیا خیال ہے؟ عزیزوں، وقت تمام ہوا، بات کل آگے بڑھے گی. آج تو صرف اتنا کہ اسی لیے حسین نے مدینے میں جان نہیں دی، مکے میں جان نہیں دی، کربلا میں آتے ہی فرات سے خیمے ہٹا دیے جانے کے معاملے پر بات بڑھ سکتی تھی، مگر خیمے ہٹا لیے. ورنہ تاریخ یہ لکھ دیتی کہ معاملہ کو تھوڑی تھا، وہ تو اپنے پرو خیمے فوجے خیمے کے ایشو پر دکھا دینا ہو گیا. کیا کریں نہ اتنی بات پہ جان نہیں جائے. صاف صاف بات ہوگی، صاف صاف گفتگو ہوگی. حسین جب سب جمع ہو جائیں گے، کربلا کا میدان بھر جائے گا، تو خطبہ پڑھیں گے، اتمام حجت کریں گے، ایک ایک تو سنائیں گے کہ میں کون ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سمجھے نہیں. دشمن قدم قدم پر اپنے بچاؤ کی تدبیریں کر رہا ہے. آپ دشمن کو نہ سمجھ نہ سمجھیے. یہ 9 محرم کو شام کے قریب جو حملے کی تیاری ہوئی ہے یہ معمولی بات نہیں تھی. ریگستانوں کا مزاج یہ ہے کہ رات کو ٹھنڈے رہتے ہیں, دن کو دہکنے لگتے ہیں. 3 دن کے پیاسوں کے لیے ریگستان میں رات کو رہنا آسان تھا بنسبت دن میں رہنے کے, اس لیے کہ پیاسوں کے جسم پر لوہے کی زرہ, آفتاب کی تیز گرمی اور دہکتے ہوئے ریگستان میں ایک بڑا مشکل کام ہے. اس سے بہتر تھا کہ رات کو جب ریگستان ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت مقابلہ کر لیا جائے دشمن کا, زیادہ آسان تھا. لیکن حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. امام کی مصلحت تو امام جانے, مگر سامنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن کے کالے کرتوت پر رات کا پردہ پڑ جاتا. اور بات کی یہ ظالم تاریخ لکھ دیتی وہ اصل میں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیا کہ حسین کے ہاتھوں کو علی اکبر تھے. ہمیں پھلا کوئی عقل میں آنے والی بات ہے, میرے کو بچے کو تیر مار دیتا. ارے کیسی بات کرتے ہیں, کوئی میرا بچے کو تیر مار سکتا ہے؟ تو دماغ میں آتی ہے, آپ کے دماغ میں آتی ہے, آپ سوچیے آپ کے اندھیرے میں کوئی تیر لگ گیا بے شک, مگر یہ کہ بھلا پیاسے بچے کو تیر مارے گا بھلا؟ وہ رات کے اندھیرے میں کیا پہچانا ہوگا اس نے؟ مرنا بھلا شبیہ رسول حضرت علی اکبر کے کوئی برچی مار دیتا ہے؟ کوئی کچھ سوال ہی نہیں. بھلا رسول اللہ کی شبیہ کون؟ وہ پہچانا نہیں ہوگا, وہ لوگ پہچان نہیں پاؤں گے کہ حسین آ گئے ہیں. پھر میں لاکھ پوچھ رہی ہے, ایسے ہی مسلمان کے گزرے نہیں تھے کہ امام حسین پر حملہ کر دیتے؟ دیکھا آپ نے, سارا واقعہ بھی ہو جاتا اور رات کا اندھیرا ان کے جرائم کے اوپر پردہ بھی ڈال دیتا. اسی لیے ایک رات کی مہلت مانگی گئی. روایت میں ہے کہ عصر کا وقت تھا, 9 محرم تھی, امام علی مقام اپنے خیمہ اقدس میں تلوار کی نیام اور تکیہ کیے ہوئے تشریف فرما تھے, اور کچھ غنودگی جیسی کیفیت تھی کہ خیموں کے اندر خیام عصمت جہاں تھے, شہزادیاں جہاں تھیں, زینب نے محسوس کیا کہ ہماری طرف لشکر آ رہا ہے. یہی تاریخ میں جیسا لکھا ہے ویسے ہی آپ کو سنا رہا ہوں. اور وہ اپنے خیمے سے نکل کے بھائی کے خیمے میں آئی, اور بہن کی آمد پر بھائی نے آگے کھولی. بہن آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا بھیا ایسا لگ رہا ہے جیسے ہماری طرف لشکر آ رہا ہے. زمین کا گھوڑوں کی چاپے ہوتا مت. میں نے کہا ہاں بہن آپ صحیح کہتی ہیں. اچھا عباس کو بول رہی ہے. دیکھیے کتابوں میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں, مگر غور کیجیے ایک مسئلے کو کہ سیلانیوں کے خیمے اندر ہوں گے, فرنٹ پہ نہیں ہوں گے. کتنی بات ہے اندر ہوں گے اور باہر کی طرف اصحاب کے خیمے ہوں گے. حضرت عباس باہر تھے تو اطلاع لشکر آنے کی باہر سے آنا چاہیے تھی, یعنی حضرت عباس آتے ہیں امام کے پاس جناب علی اکبر آتے تھے نا امام کے پاس، جناب قاسم آتے، جناب اون محمد آتے تھے، کوئی آتا مگر باہر کا آدمی آتا کہ آقا لشکر آ رہا ہے ہماری طرف، اتنے اندر چیتے سے آتی ہے کہ لشکر آ رہا ہے ہماری طرف، سوچیے کیا چکر، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا اس کے ریزن کیا ہے، سوائے اس کے بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید پہلے پہ جو لوگ تھے ان کی نظر میں لشکر شاید کما ہی نہ رہا ہو جو امام کو اطلاع دے، کہ کون سی ایسی بات ہے جو امام سے کہی جائے، اور جب امام نے آن کے کہا کہ اچھا بھائی عباس کو بلائیے، تو مولا عباس حاضر ہوئے، نے کہا بھیا کیا بات ہے، کہا ہم آقا لشکر آ رہا ہے، کہا اچھا جاؤں پھر جا کے پوچھو کہ کیا ارادہ ہے، تو اب عباس ادھر سے بڑھے، ادھر سے بڑھے تو ادھر لشکر رکا، کیا ارادہ ہے، تو ان کا ہمارے امیر نے لڑائی چھوڑنے کا حکم دیا ہے، روایت میں کہ عباس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے سے زمین پر ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی، کہا اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا، میں اپنے آقا سے پوچھنے جا رہا ہوں، جیسا فرمائیں گے ویسا ہوگا، عباس چلے آئے، لکیر کے ماں کوئی فوج نہیں چھوڑی، عباس چلے آئے، روب عباس پہرا دیتا رہا، لشکر اگلی رکا رہا، عزیزوں یہ 9 محرم کو عصر کا وقت تھا، جب 10ویں محرم کو عصر کا وقت آیا تو نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ اون محمد تھے، نہ قاسم تھے، جب حسین کی شہادت کے بعد ظالموں کا لشکر قیام اہل حرم کی طرف بڑھنے لگا، تو اب حسین کہاں تھے جو زینب کہتی، عباس کہاں تھے جو بلائے جاتے، اب سوچئے کہ جب دوسرے دن لشکر آ رہا ہوگا تو کیا بے سر و سامانی تھی، کیا تنہائی تھی، کیسا ویرانہ تھا، عزیزان گرامی حسین نے دن کی روشنی میں اپنے کو پہچانوایا ہے، رات بھر کی مہلت لے لی گئی، کہا بھیا ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دے دیں، عزیزوں کبھی سوچیے آپ کتنا صبر آزما موقع ہوگا عباس کے لیے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگنا، اور ذلیل دشمن ڈسکشن کر رہا ہے کہ مہلت دی جائے کہ نہ دی جائے، کیا اس وقت دلیر کا دل یہ نہ کہتا ہوگا کہ ان بدتمیزوں کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ رہنے کی مہلت نہ دی جائے، مگر حکم امام، حکم امام، آخر میں ایک رات کی مہلت ملی، اور جب سویرا ہوا تو حسین نے اطمینان میں حجت کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پہچانے نہیں، رسول کا اماں باندھ کے، رسول کی ابا ہو کے، ناقے پر سوار ہو کے، قرآن سامنے رکھ کے حسین سامنے آئے اور بڑا فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا، کہا کیوں جمع ہوئے ہو، کیا میرے ذمے کو قرض ہے جو لینے آئے ہو، کیا میرے ذمے کو خون ہے جس کا قصاص چاہتے ہو، کیا میں نے دین کو بدل دیا ہے، کیا میں نے شریعت کو تبدیل کر دیا ہے، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا ہے، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے، کیا معاملہ ہے، تم مجھے پہچان رہے ہو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میرے سوا اس وقت پوری دنیا میں تمہارے نبی کا یا کسی نبی کا کوئی نواسا زندہ نہیں ہے. حسین نے ایک ایک کو جگا دیا, ایک ایک کو ہوشیار کر دیا, اور اس کے بعد بھی پورے لشکر یزید سے ایک ہی تو نکلا. ارے ایک ہی تو نکلا اپنے بیٹے کو لیے ہوئے, اور سب دنیا کے طرفدار جاگیروں کی حوث میں, دولت کی تمنا میں, اقتدار کی آرزو میں, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کون ہے, کہا بتاؤ بتاؤ کیا محمد مصطفیٰ میرے نانا نہیں ہے, کیا خدیجۃ الکبریٰ میری نانی نہیں ہے, کیا علی میرے باپ نہیں ہے, کیا فاطمہ میری ماں نہیں ہے, مجھے پہچانتے ہو, کیا حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے, کیا جعفر میرے چچا نہیں ہے, اب جانتے کیا جواب دیا ان ذلیلوں نے؟ جواب دیا کہ حسین سب جانتے ہیں, ہم سب معلوم ہیں ہمیں, مگر بیعت یزید کرو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے. اور اس کی آگے زندگی رہی تو کل سنا ہوں گا کہ بیعت یزید کیا ہے اور حسین کی شہادت میں کیا تاثر چھوڑا. یہ کل کا مضمون ہے میرے. ان ذلیلوں نے جواب دیا تو حسین بیعت یزید کرو ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے قبل کر دیں. تو حسین نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور یہ کہہ کے اپنے ناکے کو بٹھانے کا حکم دیا. مجلس تمام ہے. یہ عاشور کا سویرا تھا جب حسین کے پاس اس پورے لشکر سے نکل کے ایک آدمی آیا, اور وہ طاہر جو اپنے بیٹے کو لیے ہوئے نکلا, آن کے حسین کے پیروں پر سر رکھ دیا, علی توبہ سیدہ کے لال کا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے, اور امام نے اٹھا کے سر کو سینے سے لگا لیا, سمجھے توبہ قبول ہو گئی. جب توبہ قبول ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, مولا اس بیٹے کو لایا ہوں اس کی اجازت دے دیجیے. کسی نے کہا حضور اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے؟ کہا ہاں ہاں اپنے سامنے بھیج رہا ہوں, میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں, میں بھی تو حسین کو اس جنگل میں لایا ہوں, ذرا میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے. نرالا گناہ تھا, انوکھا کفارہ ادا کر رہا ہے, کہا میں بھی تو دیکھوں اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹا میدان جنگ میں گیا, بہادر باپ کا بہادر بیٹا بڑی شان سے لگا, اور جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو آواز دی, اور باپ پہنچا بھی بہت تیز بیٹے کی میت پر, مگر وہاں جا کے یہ منظر دیکھا کہ حسین پہلے سے بیٹھے ہیں, کیونکہ بیٹے کا سر دانوں کا ہے, رومال مبارک ہاتھ میں ہے, چہرے دکھا کے خون پاک کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ بیٹے کی نظریں امام کے چہرے پر جمی ہوئی تھی. ایک دفعہ ہر میں دیکھا آنکھیں بند ہو گئی, زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ بیٹا اب دنیا میں نہیں رہا, آستینے الٹنے لگا, دامن گردانے لگا, کہا اور کیا ارادہ ہے؟ کہا کچھ نہیں مولا, اللہ میت کو وہاں تک لے جائیں گے. کہا اور ہم کہے کے لیے آئے ہیں؟ کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ تیرے بیٹے کا لاشا میں اٹھاؤں گا, میں کہوں گا اور اثر عاشور کو آؤ, ایک جوان کا لاشا پڑا ہے, ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہے, اے اور کہو مولا کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاؤ. Okay.